Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, it is only by the grace and fazl of Allah subhanahu wa ta'ala that we have so many ulama, mashayikh visiting our shores, and we are fortunate that we have Hazratul Ustaz and the sabiq Ra'isul Jami'ah, ex-rector of Darul Uloom Falah Darain, and the Ustaz and the principal and rector of thousands of students and ulama throughout the world. Hazrat has been to our country many a times. This is his fourth safar, and we thank Haji Ahmad Pandor Sahab for making the arrangements for him to visit. Hazrat had taluk with Marhum Maulana Umarji Sahab Rahmatullahi Ta'ala Alayh, and it is his muhabbat and shafqat that 2 days before Hazrat Maulana Umarji Sahab passed away, visited Hazrat Maulana's house in Kapodra. Maulana comes from the village of Kapodra, is Farigh from Darul Uloom Deoband. He has traveled and studied under many ulama in Arabian Peninsula also as well. Traveled extensively, has many qurra. He was instrumental in building up the Darul Uloom Falah Darain in Tirgeshwar, and 27 years he remained in the service of Darul Uloom. Alhamdulillah. Allah Ta'ala give him long life, good health, although he has the illnesses, 69 years old, but he is concerned about his students, about knowledge, ulama and madaris. He is visiting wherever he goes, the ulama, all the madaris, looking at the situation in many countries he's visited. His main concern is that how can ilm and knowledge, and how the people can benefit from knowledge. Also spiritually, he's had taluk with many ulama, Hazrat Mawlana Ali Mia Rahmatullahi Ta'ala, Hazrat Mawlana Masihullah Rahmatullahi Ta'ala, many of the mashayikh, and he has ajazat also from Hazrat Haji Farooq Sahab Rahmatullahi Ta'ala. With these few words, we request Hazrat Wala to come and give us his bayan, inshallah. Hazrat Wala se darkhaas hai ki inshallah tashreef laye.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز بھائیو، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج اس مسجد نور میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا علمی مذاکرہ کر رہے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کو تھوڑی سی فرصت ملتی تھی تو آپس میں بیٹھ کر ایمان کے تذکرے کیا کرتے تھے. صحابہ کی مجلسیں ایمان کے تذکرے سے، آخرت کے تذکروں سے پر ہوا کرتی تھی. وہ لوگ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرتے تھے. ہمارے دور میں یہ چیزیں کم ہو گئی. ہماری مجلسیں ایمان کے تذکروں سے، آخرت کے تذکروں سے، انبیاء علیہم السلام کے حالات کے تذکروں سے خالی ہو رہی ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے کم ہو گئے ہیں تو آخرت کی فکریں کم ہو گئی اور دنیا کی فکریں غالب ہو گئی. صحابہ کے گھروں میں ان کی عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تذکرہ کرتی تھی، ایک دوسرے سے پوچھتی تھی. تو یہ بہت غنیمت کی بات ہوتی ہے کہ کچھ مسلمان جمع ہو جائیں، تھوڑی دیر کچھ دین کی باتیں کر لیں اللہ اس کے رسول کی. اس سے طبیعت پر تھوڑا اثر ہوتا ہے، کہنے والے پر بھی اثر ہوتا ہے، سننے والے پر بھی اثر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے. قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب دنیا میں کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. اور اس کتاب میں اللہ تعالی نے دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے صاف صاف باتیں، زندگی کے راستے بیان فرما دیے ہیں. اللہ تعالی نے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ با ایمان ہو، وہ ہو مؤمن، ایمان کی شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اس قرآن شریف میں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو بہترین زندگی نصیب فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اس آیت میں. ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح. اب مسئلہ صرف سمجھنے کا اتنا ہے، عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لفظ ہے من عمل صالحا وهو مؤمن، تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں عمل صالح کی کچھ تھوڑی سی محدود شکلیں ہیں. مثال کے طور پر ہم مسجد میں آئے اور ہم نے نماز پڑھی، ہمارے نزدیک یہ عمل صالح ہے. ظاہر بات ہے عمل صالح ہے. کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یہ عمل صالح ہے. کسی نے روزہ رکھا، یہ عمل صالح ہے. کوئی حج کے لیے چلا گیا، یہ عمل صالح ہے. زکات ادا کر دی، یہ عمل صالح ہے. لیکن عمل صالح کی کچھ اور شکلیں بھی ہیں جس کی طرف امت کا دھیان کم ہو گیا ہے. عمل صالح میں ایک درجہ یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے، یہ بھی ایک عمل صالح. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بہت سے اعمال ایسے کیے جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے. ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سوسائٹی میں کچھ ایسے کام شروع کیے تھے کہ جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت قیمتی عمل صالح ہیں. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے غار حرا میں اور آپ کے سامنے پہلی آیت تلاوت کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئین، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں نے کسی کے سامنے زان و ادب طے نہیں کیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پھینچا آپ کو اور پھر فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر آپ نے وہی جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے وہ آیت جاری فرما دی. لیکن یہ ایسا غیر معمولی واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جس کا آپ کو تصور نہیں تھا کہ کیا چیز ہوئی ہے، یہ کیا بات پیش آئی غار حرا میں اتنے اونچے. آج بھی جو لوگ جاتے ہیں اور غار حرا کو دیکھتے ہیں، اس پر چڑھتے ہیں، سانس پھول جاتی ہے چڑھتے چڑھتے. مکہ شریف جو لوگ گئے ہیں اور وہاں آج کل دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ توشہ لے کر کچھ دنوں کے لیے وہاں جا کر ذکر و اذکار یا اللہ کی یاد کیا کرتے تھے، جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے القا فرمایا تھا آپ کے قلب مبارک پر. بخاری شریف میں وکان یتحنس فی غار حرا، غار حرا میں جا کر آپ تحنس یعنی تعبد فرماتے تھے، اللہ کی ایک قسم کی عبادت فرماتے. ابھی وحی تو آئی نہیں تھی، لیکن اس واقعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑا سخت اثر ہوا. یہ حضرت جبرائیل اسلام آئے اور اس طرح، تو آپ غار حرا سے نیچے اتر کر آئے اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا گھر میں موجود تھی، وہی آپ کی بیوی تھی پہلی، اور بہت ہی سمجھدار اللہ تعالیٰ نے وہ بیوی نصیب فرمائی تھی. ان کے سامنے آ کر آپ نے یہ فرمایا کہ یا خدیجہ، اس کے بعد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا. یہ عجیب واقعہ ایک تھا، تو یہ جملہ فرمایا زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی. تو اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات فرمائی جو بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں اس کو ذکر کیا گیا. سیدہ خدیجہ بہت اطمینان سے آپ کو یہ فرما رہی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا پاک کی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتے. عجیب بات، اور کیوں نہیں رسوا کر سکتے؟ انک لتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں. تعین علی مصائب الحق و تکسب المعدوم، جس کے پاس پیسہ نہیں آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں، آپ مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، اور آپ کے اندر یہ اخلاق ہیں، جس شخص میں یہ اخلاق موجود ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو رسوا نہیں کرے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا اور بخاری شریف میں موجود. اس روایت کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے سماجی خدمت کا کام کیا کرتے تھے. سمجھ میں بات آ رہی؟ انسانوں کی مدد کرنا، غریبوں کی، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دینا، کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کر دینا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ ایسا انسان دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوتا. یہ روایت ہمیں بتا رہی. اور سیرت کی کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خدمت کی جو ہم میں سے کوئی بھی اس کے لیے ابھی آج تیار نہیں ہے. دکتور مصطفیٰ السبائی بہت بڑے سیریا کے عالم، انہوں نے کتاب لکھی روایع من حضارتنا، عربی میں یونیورسٹی کے طلباء کے لیے کتاب لکھی روایع من حضارت، اور اس کا ترجمہ پاکستان میں ہوا ہماری تہذیب کے روشن پہلو، اردو میں یہ ترجمہ ہوا اس کتاب کا نام اردو میں. اس میں ایک واقعہ سیرت کا لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے راستے پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے کسی شخص کے آہ آہ کرنے کی آواز سنی، فالتفت یمینا وشمالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی اور باہنی طرف نظر دوڑائی کہ کہاں سے کوئی دکھی انسان کی آواز آ رہی ہے. فرأى غلاما يرتعد من الحمى، ایک غلام کو دیکھا کہ گھر میں کپ کپا رہا ہے، اس کے بدن کے اوپر کپ کپی تاری ہے اور شدت بخار میں وہ بیچارہ تھر 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 کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے قریب اور پوچھا مالک یا اخی. آپ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، مالک یا اخی، میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ حبشی غلام ہے، ہاں اس کا خیال کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اعلی خاندان کا انسان ہے، اور قریش اس زمانے میں سماجی حیثیت سے اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھتے تھے کہ کوئی حبشی غلام ان کے سامنے سے گھوڑے پر بیٹھ کر گزر نہیں جا سکتا تھا. اس زمانے میں اور ایسی ماحول میں اور اتنا بڑا قریش کا آدمی، یہ تو عبد المطلب کا خاندان ہے اور قریش کا سب سے اونچا خاندان، وہ آدمی ایک غلام کے پاس جا کر یہ جملہ فرما رہے ہیں مالک، اس پر آپ غور فرمائیں. سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمل صالح کس طرح آپ نے سماج میں شروع کیا. اس نے اپنی حالت بیان کی، میں سخت بخار میں مبتلا ہوں، میرا آقا بہت ظالم ہے، مجھے اتنا اناج پیسنے کے لیے دیا ہے، اگر میں نہیں پیس سکا تو میری بڑی پٹائی ہوگی، اس لیے میں پریشانی کے عالم میں آہا کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تو سو جا اس طرح، اور خود چکی لے کر اس اناج کو پیسا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو یہ عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو کبھی خیال نہیں آتا کہ کسی دکھی انسان کی چکی پیس دیں، کسی کو آٹا لا کر دے دیں، کسی کا سامان اٹھائیں. دوسرا واقعہ سیرت کی کتابیں میں آیا ہے، عمل صالح کی شکلیں کیسی، کہ ایک بڑی عمر کی عورت سر پر بوجھ اٹھا کر چل رہی ہے، وہ بیچاری وزن کی زیادہ ہونے کی وجہ سے پیر اس کے لڑکھڑا رہے تھے، صحیح طور پر وہ چل نہیں پاتی تھی. سنادید قریش، قریش کے بڑے بڑے چودھری جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کی ایک عجیب صفت ہے کہ وہ ہمیشہ غریبوں کا تمسخر کرتے ہیں. قرآن مجید نے اسی لیے تو ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، سورہ ہمزہ میں کہا ہے تانا دینے والے، نکتہ چینی کرنے والے، جنہوں نے مال جمع کیا اور پیسے گنتے رہتے ہیں، یہ ان کی صفتیں ہوتی ہیں ہمیشہ. قرآن مجید تو عجیب غریب کتاب ہے، قوموں کی نفسیات اور قوموں کے حالات کو وہ عجیب انداز سے بیان کرتا ہے. آپ جہاں گئے قرآن مجید پڑھیں گے، اصحاب مال نے جو جو جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور جس طرح کی اکڑ دکھائی تھی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مال سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے ایسے مال سے اور ایسے تکبر سے جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی. تو قریش کے وہ سنادید اور قریش کے بڑے بڑے چودھری ہنس رہے تھے اس عورت پر کہ دیکھو تو صحیح کیسی ہلتی پھرتی جا رہی ہے، ابھی گرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب میں تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا اس کو تو آپ کھڑے ہو گئے اور اس جا کر کہا اماں یہ بوجھ مجھے دے دو، اور اپنے سر مبارک کے اوپر اس بوجھ کو رکھ کر اس کے گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا. یہ بھی عمل صالح ہے، یہ عمل صالح ہے. میرے دوستو نماز پڑھنا عمل صالح ہے، تلاوت کرنا عمل صالح ہے، ذکر کرنا عمل صالح ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کی خدمت ساتھ ساتھ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبل النبوت یہ سارے کام کیے تھے. ایک شخص آیا تھا مکہ معظمہ میں، اس نے اپنا مال بیچا، ایک بڑے مالدار نے اس کا مال خریدا، پیسے دینے کی بات ہی نہیں کر رہا، بھائی ہمارے پیسے دے دو، میں مال بیچ چکا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا پھر کل آنا پرسوں آنا، ٹال مٹول کرتا ہے، اس کا ارادہ تھا نہیں. تو وہ گیا قریش کے پاس بڑے سرداروں کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کریں، اس شخص سے مجھے مال کے پیسے دلوا دیں. تو انہوں نے بطور مذاق کے کہا کہ جاؤ محمد نام کے ایک شخص ہیں، اسے کہو وہ تمہاری سفارش کریں گے. یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آدمی کے پاس جائیں گے تو وہ تو صاحب مال تھا، تو وہ آپ کو ڈانٹے گا، آپ کو ذلیل کر کے باہر کمرے سے باہر نکالے گا، اس لیے ہم تماشا دیکھیں گے. یہ نیت سے کہا تھا اس نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ایک اجنبی آدمی ہے اور میرے شہر کا ایک مالدار آدمی اس کا پیسہ نہیں دے رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اسے جا کر کہا کہ بھئی کیا ہو گیا کہ اس کے مال کو تم پیسے نہیں دے رہے، حق ہے کہ اس غریب اجنبی کے پیسے تم ادا کرو. اللہ نے ایک وجاہت عطا فرمائی تھی، پھر نور نبوت آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ آدمی مرعوب ہو گیا، اس نے مال دے. لیکن آج اگر کوئی آدمی غلط کام ہماری سوسائٹی میں کرتا ہے اور کوئی غریب آدمی آ کر ہم سے یہ کہتا ہے کہ فلانے سیٹھ صاحب نے ہمارا پیسہ یار دبا ہے، آپ ذرا کہو، نہیں ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، یہ تو بہت موٹا مانا چاہیے یار، ہمارے نہیں کہہ، ہم ایسا ہی کہتے ہیں، ہم کہنے کے لیے تیار نہیں، کسی غریب کے لیے ایک جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم خوب نماز پڑھتے ہیں اور نبی کی اس سیرت کو ہمارے سامنے نہیں رکھی ہم نے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرات صحابہ نے بھی نمازوں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ اور دوسرے کاموں کے ساتھ خدمت خلق بہت بڑے پیمانے پر کی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، جو امت میں سب سے بلند درجے کے انسان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق فی الغار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر او كما قال عليه الصلاه والسلام، میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ان کی لکھا ہے کہ جب خلیفہ ہوئے ہیں وہ تو رات بھر وہ آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑھیاؤں کے گھروں میں، بیواؤں کے گھروں میں جا کر جھاڑو دے کر ان کا پانی بھر کر رکھ دیتے تھے، اور ان لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ امیر المومنین ابو بکر صدیق. جب سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی اور وہ آدمی نہیں آئے جو روز آیا کرتے تھے، تو انہوں نے تحقیق کی، ایک شخص آیا کرتے تھے رات کو کپڑا لپیٹ کر اور ہمارے گھر میں صاف صفائی کرتے تھے، پانی بھرتے تھے، وہ دو تین دن سے نہیں. تب جا کر ان کو پتا چلا کہ وہ آنے والا شخص ابو بکر صدیق تھا. نمازیں رات کو اٹھ کر پڑھتے تھے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا کام بھی کرتے تھے. بہت روتے تھے حضرت ابو بکر صدیق نماز میں، بہت روتے تھے. وکان رجلا بکا، بڑے رونے والے آدمی تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، دوسرے خلیفہ، اور دبدبہ ایسا تھا جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عمر ابن الخطاب کے سامنے سے گزرے، لوگ ادھر ادھر ہو جاتے تھے ان کو دیکھ کر، اتنے باروب انسان، بہت باروب انسان. لیکن جب خلافت ملی اور خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، حالت بدل گئی. رات و رات مدینہ کی گلیوں میں گشت لگانے کا معمول رکھا تھا. ایک قافلہ آیا، کوئی اجنبی قافلہ، اور مدینہ کے باہر اس کا پڑاؤ تھا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ ایک قافلہ آیا ہے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کہ عبد الرحمن کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ آج ایک ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، ایک نیکی کا، ایک عمل صالح کرنے جا رہے ہیں. کیا عمل صالح کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ایک اجنبی قافلہ ہے مدینہ منورہ کے باہر، ایسا نہ ہو کہ ان کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اور اللہ کے ہم ہماری پوچھو، ہم اس قافلے کی نگرانی کرے جا کر. دونوں صحابی چلے گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی جلیل القدر صحابی. دونوں حضرات رات کو چپکے سے گھر میں سے نکلے اور اس قافلے کی نگرانی کرنے لگے کہ ان کی کوئی چوری نہ کر جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے. درمیانی شب میں ایک بچے کی رونے کی آواز ان کے کان میں پڑی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے پاس تشریف لے گئے، جو تمبو ڈالے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بہن، یہ بچہ تمہارا رو رہا ہے، اس کی جب نگرانی کرو ذرا، شاید یہ دودھ کی وجہ سے بھوکا ہے. تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، نماز نفل پڑھتے تھے. عبد الرحمن بن عوف گشت لگاتے تھے، حضرت عبد الرحمن نماز شروع کرتے تھے تو یہ گشت. تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر اور رونے لگا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. اس طرح جب تیسری مرتبہ گئے تو وہ عورت خفا ہو گئی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ عمر ابن الخطاب ہم سے خطاب کر رہے ہیں، وہ بیچاری اجنبی عورت، اسے کچھ پتہ نہیں تھا. تو اس نے کہا بھائی تم ہمیں خامخواہ اس طرح آ کر نہ کہا کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے اس بچے کا دودھ چھڑایا ہے، اور دودھ چھڑانے کی وجہ سے یہ رو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز سے یہ محسوس کیا تھا کہ بچے کی عمر بہت چھوٹی ہے، بچہ روتا ہے تو آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور عرب تو ویسے ہی بہت ذکی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بہن کتنی عمر ہے اس بچے کی؟ تو انہوں نے بتایا، تو وہ عمر اتنی نہیں تھی جس میں دودھ چھڑایا جائے. تو پوچھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے اس کو دودھ کیوں چھڑایا؟ تو انہوں نے کہا یہاں بیت المال میں قانون ایسا بنایا ہے امیر المومنین نے کہ بچہ جب تک کھانا کھانا نہ شروع کرے روٹی، تو وہاں بیت المال میں بچے کا وظیفہ مقرر نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اس کا جلدی دودھ چھڑایا تاکہ جلدی وظیفہ مقرر ہو جائے. بس اتنی بات سننی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بےقرار ہو گئے، ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. حتیٰ کہ کتابوں میں اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ جب وہ صبح میں فجر سے پہلے پہلے یہ بات ہوئی مسجد نبی میں تشریف لا کر جب انہوں نے نماز پڑھائی لم یسمع صوته من کثرت البکا، اتنے رو رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ کثرت رونے کی وجہ سے ان کی آواز پڑھنے کی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ حضرت عمر آج کیا پڑھ رہے. اور جب سلام پھیرا تو انہوں نے زور سے کہا واللہ کم ضیعنا من اطفال المسلمین، قسم خدا پاک کی خود ہمیں کچھ پتا نہیں ہم نے اس طرح کتنے مسلمان بچوں کو ضائع کیا ہوگا. اور اسی وقت آرڈر نکالا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کے ساتھ اس کو وظیفہ دیں، چائلڈ بینیفٹ جو لندن میں اور برطانیہ میں اور کینیڈا میں ملتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی دین ہے، یہ تو حضرت عمر کی دین ہے. ہائے ہائے، بہت سی چیزیں ہماری اپنی گھر کی تھی ہمیں معلوم نہیں ہیں، دوسروں نے تو اس کی نقل کی ہے اور ہم ان کا احسان سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے یہ راستہ دیا. سیرت عمر ہی کوئی پڑھے تو پتا چلے گا حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، کس طرح مخلوق کی خدمت کی. اگر میرا کہنے کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ عمل صالح کے بارے میں جو ہمارا محدود تصور ہے کہ عمل صالح صرف نماز پڑھنا، عمرے کے لیے چلا جانا اور ہمارے لیے تلاوت میں بیٹھ جانا، اتنی باتوں پر ہم اکتفا کر کے یہ سمجھے ہم نے عمل صالح کر لیے، یہ صحیح نہیں. ہمیں ہر طرف دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انسانوں کی کس طرح خدمت کی، صحابہ نے کیسے خدمت کی، کس طرح لوگوں کی نگرانی کرتے تھے، گھروں میں جا کر معلوم کرتے تھے کہ کس گھر میں کیا حالت ہے. میرے دوستو، عمل صالح کا تصور ہمارے ہاں دھندلا ہو گیا اور ہم نے کچھ محدود اعمال کو عمل صالح سمجھا، اس کی وجہ سے امت کو بہت نقصان ہوا ہے. امت میں پیسے کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے. اگر یہ بات ہم سوچ لیتے کہ ہم اس دولت کا مصرف تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کر کے ان کو مدد پہنچائیں، آج دنیا کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی ہوتی. عجیب بات یہ ہے، میں آپ کو معمولی جو واقعات پیش آتے ہیں وہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے عمل صالح کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہمارے یہاں بمبئی میں ایک حاجی اعظم صابن والے ہیں جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے ہو گئے اب تو. وہ مجھ سے سنا رہے تھے کہ میں اپلیٹا، کاٹیاواڑ میں ان کا گاؤں ہے اپلیٹا، کہا میں اپلیٹا جا رہا تھا موٹر لے کر، بمبئی سے نکلے وہ نیشنل ہائی وے نمبر 8 سے، بڑودا سے پہلے مغرب سے کچھ پہلے پہلے انہوں نے دیکھا اپنی گاڑی چلاتے ہوئے دور سے کہ آگے ایک گاڑی کھڑی ہے، اس میں ایک مرد باہر کھڑا ہے، اس کی بیوی ہے، ساڑی پہنی ہوئی اور 2-3 بچے ہیں. اچھا، حاجی صاحب کے سامنے کچھ گاڑیاں آگے بھی چل رہی تھی، تو وہ آدمی جو گاڑی کے باہر کھڑا تھا وہ ہاتھ کر رہا تھا اس طرح جو گاڑی گزرتی تھی کہ بھائی روکو، تو وہ لوگ چلے جاتے تھے. ایک گاڑی گئی، دوسری گئی، تیسری، چوتھی گاڑی حاجی صاحب کی تھی. اس نے حاجی صاحب کو دیکھا کہ داڑھی ہے، سفید ٹوپی ہے ایسی، اس نے ہاتھ نہیں کیا حاجی صاحب کی گاڑی کو، اس نے ہاتھ نہیں کیا. حاجی آدم صاحب کہتے ہیں کہ میں گاڑی لے کر کچھ آگے گیا اور میں پھر واپس آیا، میں نے گاڑی موڑی کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، یہ آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہے، یہ کچھ پریشانی میں ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت زدوں کی مدد کرنے کا حکم فرمایا. دیکھو دعوت کس طرح چل رہی ہے. واپس آیا اور اس کے پاس ایک سائڈ پر گاڑی کھڑی کر کے کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے، تو اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ڈال دو، میں تو بڑودا ہی جانے والا ہوں. حاجی صاحب کے پاس تھا گیلن، انہوں نے کہا شوق سے. پھر حاجی صاحب نے اسے پوچھا کہ اچھا ایک سوال ہے میرا کہ آپ نے مجھ سے پہلے جو گاڑیاں جا رہی تھی اس کو ہاتھ کیا تھا اور مجھے کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ صحیح بات بتا دوں کہ دوسرے جو تھے وہ تو ہمارے بھائی تھے، ہندو لوگ تھے، میں نے دیکھا کہ مسلمان ہے، ان کی داڑھی ہے، یہ لوگ جب نہیں کھڑے رہے تو یہ تو کھڑا رہے گا ہی نہیں. گجراتی میں گیو کہ یہ تو میاج ہے، یہ تو گاڑی ابھی نہیں راکھوان. تو اب حاجی صاحب نے دعوت شروع کی اس کو، دیکھو ایک غیر مسلم ہے لیکن اس کو ایک موقع سے، جب دکھی تھا وہ، اس نے کہا دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم ہر دکھی انسانوں کی مدد کریں، یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے. یہ کسی صحیح مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ گزر رہا ہو اور کسی انسان کو دکھی دیکھے اور وہ گزر جائے. کہا یہ ہمارا ایمان پکا نہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہمارے مذہب، پوری بات 10 منٹ میں انہوں نے کہہ دی. ہندوستان میں اس وقت ہندو بہت مخالف ہے مسلمان کا، لیکن اس چھوٹے سے واقعے سے وہ حاجی صاحب کا ایسا گرویدہ ہوا، اس نے کہا کاکا تمہارے مارا گھیراوی نے چائے پیتا ہوگا جوائز نہیں، چائے پیے بغیر میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. انہوں نے کہا مجھے تو کاٹیاوڑ پہنچنا ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں. اس نے بہت اصرار کیا، بہت محبت کا اظہار کیا، ان کا اچھا واپسی میں بھی ضرور آئے لیکن ہمارے گھر پر ضرور آئے. تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ معاملہ کچھ بھی نہیں تھا، میں تھوڑا کھڑا ہوا اور میں نے تھوڑا سا پیٹرول اسے دے دیا، میں تو اگلے اسٹیشن سے دوبارہ بھر سکتا ہوں. ایک اخلاق، ایک عمل صالح ہے، ایک عمل صالح سے کسی انسان کے دل پر یہ تغیر ہوا کہ یہ دہشت پسند انسان نہیں ہے، یہ انسانوں کا ہمدرد انسان ہے. یہ جو ساری دنیا میں ہم کو کہا جاتا ہے کہ مسلم از ٹیرر، مسلمان دہشت پسند ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت اس طرح کریں کہ دنیا والے ہماری افادیت کو، ہمارے اچھے ہونے کو عملاً دیکھ لے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تقریر میں فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن شریف پڑھو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں ہمیشہ باقی رہتی ہے. اپنے آپ کو دنیا میں سرزمین پر اللہ کے بندوں کے سامنے نفع بخش ثابت کرو اپنے عمل سے. اگر ہم نفع بخش اپنے آپ کو ثابت کریں گے دنیا میں ہمیشہ باقی رہیں. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً، جو جاگ ہوتی ہے وہ بہ جایا کرتی ہے. اپنے آپ کو جاگ نہ بناؤ گا کہ کسی کے کام میں نہ آئے. کچرے کی طرح ہم دنیا میں زندگی نہ گزاریں کہ پیسہ کمائیں، کھائیں، پارٹیاں کریں بڑی بڑی، اور ایسے زمانے میں ہم اپنے پیسے کو اڑائیں کرکٹ کے اندر، ٹیلی ویژن دیکھنے کے اندر، جبکہ ہمارے اسلامی ممالک کو راکھ بنایا جا رہا ہے. میرے دوستو، ہمارا دل دکھتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بمباری ہو رہی اس بغداد پر جس بغداد میں امام احمد بن حنبل جیسا امام اہل سنت تھا، جس بغداد میں ابن جوزی تھے، جس بغداد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار ہیں، جس بغداد میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں، جس بغداد میں معروف کرخی ہیں، جس بغداد کے اندر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر موجود ہے، اس بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائیں اور ہم پارٹیاں کریں. ہم اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کریں اللہ کے واسطے. ہم اپنے دلوں کو جھنجھوڑیں ذرا، ہم اپنے دماغ کے دریچوں کو کھولیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان کہاں پیسہ برباد کر رہا ہے، کہاں کازینوں کے اندر جا جا کر مسلم نوجوان شامل ہوتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ چیز سوچنے کی ہے مسلمانوں کو. میرے بھائیو، دنیا کبھی بھی ایسے انسانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں جو نفع بخش نہیں ہے. نفع بخش ثابت کرو، دنیا کی قومیں آپ کے پیر پکڑے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے انسانوں کی خدمت کی، بہت خدمت کی، دعوت خدمت کے ساتھ چلتی. ہمارے یہاں ایک وکیل صاحب تھے رادھن پور میں، وکیل کالے خان. آپ حضرات واقف ہیں مولانا بھائی عزیز صاحب سے، ان کے بھائی مولانا محمد صاحب تھے، ان کا انتقال یہیں ساؤتھ افریقہ میں ہوا ہے. وہ اس زمانے میں رادھن پور میں تھے وکیل کالے خان کے ساتھ، انہوں نے شاہ ولی کے نام کی ایک اکیڈمی شروع کی تھی. وکیل کالے خان نے مجھے ایک قصہ سنایا، وہ میں آپ کو بتائی. میں اس لیے آپ کو قصہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے کیا نتائج نکلتے ہیں. وکیل کالے خان کے پاس ادھر کی سوراشٹر کے علاقے کے ایک گاؤں کے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گاؤں میں مسجد بنانا چاہتے ہیں لیکن ہندوؤں کی اکثریت ہے، جو سرپنچ ہے وہ آڑے آ رہا. انہوں نے کہا اس گاؤں میں میں مسجد نہیں بننے دوں گا، یہ چند گھر مسلمانوں کے، پھر یہاں مسجد بنے گی، اذان دیں گے اور شور ہوگا، تو آپ ذرا وہاں آ کر کوشش کریں، ہماری مدد کریں. کالے خان اس علاقے میں بہت محنت کرتے تھے، مسلمانوں کے مسائل کو لے کر چلتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں کسی مناسب وقت پر وہاں آپ کے گاؤں میں آ جاؤں گا. چند دن میں وہ نکلے رادھن پور سے، گرمی کا زمانہ تھا، بس میں سوار ہوئے. ہمارے یہاں ہندوستان میں بسوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں، لٹک کر جاتے ہیں. تو وکیل صاحب تو رادھن پور سے بیٹھے تھے، ان کو جگہ مل گئی تھی. جب بس نکلے آگے تو 15-20-25 میل کے بعد کوئی اسٹاپ آیا، وہاں ایک عورت بس میں آئی، ہندو عورت تھی، اس کے پاس ایک بچہ تھا. تو اس نے پہلے دو تین آدمیوں سے کہا بھائی مجھے بٹھانے دو، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی. وکیل کالے خان صاحب نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، اب میں بیٹھا رہوں میرے لیے مناسب نہیں ہے، کھڑے ہو گئے. وکیل صاحب حالانکہ ان کی عمر تھی لیکن مسلمان، دل ان کا اسلام سے بھرا ہوا، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت، کمزور عورت، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، وہ کھڑی رہے بچے کو لے کر ہم بیٹھے رہیں، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا نہیں ہے. کھڑے ہو گئے، کہا بہن یہاں بیٹھ جاؤ. اور وہ بڑی متاثر ہوئی کہ بھئی یہ ہندو لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے کسی نے مجھے جگہ نہیں دی اور یہ وکیل صاحب جو ہیں وہ جگہ دے رہے ہیں. بیٹھ گئے، وکیل صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کون ہے. جس گاؤں میں وکیل صاحب کو پہنچنا تھا اور جس سرپنچ سے بات کرنی تھی، اسی سرپنچ کی یہ لڑکی تھی. تو بس سے جب نیچے اترے تو انہوں نے کہا گجراتی زبان میں کہ کیا کہتے ہیں، ہمارا گھر چالو، آپ میرے گھر. وکیل صاحب نے کہا نہیں مجھے یہاں سرپنچ سے ملنا ہے، میں کام کے لیے آیا ہوں. تو ہمارا بابو سرپنچ ہے، میرے والد جو ہیں وہی سرپنچ ہے، آپ جو کام ہو آپ چلیں. اب وکیل صاحب چلے، اس نے جاتے ہی کے ساتھ بہت ہی تعریف کی کہ بھائی انہوں نے مجھے جگہ دی، کوئی کھڑا نہیں ہوا میں، اور گرمی کا زمانہ تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ میری بچی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اس نے بہت اکرام کیا، اور چارپائی، جیسے ہندوستان میں رواج ہے، چارپائی وارپائی لایا، لوٹے میں پانی لائے، ہاتھ بات دھلائے اور چائے بنائی. اس کے بعد وکیل صاحب نے کہا کہ مجھے چائے وائے نہیں پینی، میں تو ایک کام سے لے آیا ہوں کہ یہاں ہمارے چند مسلمان رہتے ہیں، ان کو عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے، مسجد ہے بنانی ہے، تو میں اس لیے آپ کے پاس سفارش کرنا ہے. چونکہ وہ بچی نے بڑی تعریف کی کہ انہوں نے میرے ساتھ ہمدرد، فوراً ہی اس کا دل بدل گیا، انہوں نے کہا کہ میں کھڑے رہ کر مسجد بناؤں گا. یہ چھوٹے چھوٹے عمل صالح جو ہیں وہ انسانوں کو اسلام کی طرف کھینچتے ہیں، دین کی طرف، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کرتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کے فیض علی لہم الرحمن ودا، لوگوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے محبتیں پیدا فرمایا کرتے ہیں. قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے عمل صالح کی یہ شکلیں اختیار کرو کہ انسان جو دنیا میں دکھی ہیں ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پھیلا دو دنیا میں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بچیوں کی شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہم اپنے پیسوں کو غلط کاموں میں صرف کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکریہ اس ادا کرنا چاہے. اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے باپ دادا اس ملک میں آئے تھے تو اس وقت میں تھوڑے سے پیسے لے کر آئے تھے، آج کسی کے پاس 1 ملین رین ہے، کسی کے پاس سے زیادہ ہے، کسی کے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، اور کسی کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، کوئی ٹویوٹو میں گھوم رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بھائی عمل صالح کی یہ شکلیں اختیار کرو. خدا کے بندوں کے ساتھ اگر ہم نے مہربانی کا معاملہ کرنا شروع کیا اور انسانوں کی خدمت کی اور جو تقاضے ہیں وقت کے، اس تقاضے کے مطابق اپنے پیسوں کو، روپیہ کو خرچ کیا، تو میرے بھائی جب ہمارے آدمی مر رہے ہوں اور دشمن جو ہے ہمارے نوجوانوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، اس وقت میں ہم گیند سے کھیلے، یہ ہماری غیرت قبول نہیں کرنی چاہیے. کیسا ہمارا ایمان ہے میرے بھائیو، کس منہ سے ہم دیکھتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم آتے ہو دلی تو کس منہ سے تم لال قلعہ دیکھنے جاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس لال قلعے کو تمہارے قبضے میں سے لے کر دشمنوں نے دوسرے قبضے میں دے دیے، وہاں جو جھنڈا جا رہا ہے وہ تو تمہارا نہیں ہے، دوسرے کا ہے، پھر تمہارا دل میں غیرت نہیں آتی کہ تم اسے دیکھنے جاتے ہو؟ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ فرماتے ہیں. کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں بے پرواہی کے ساتھ. ہمیں راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی ان حالات میں جو اس وقت ہم پوری دنیا میں، ہمیں منظم ہو کر کام کرنا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم کی طرف دینا چاہیے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم کی رخ پر ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کو یہ اسلامی مزاج ان کے دل میں، خدمت کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہو. صحابہ کی اور صحابیات کی سیرت بار بار پڑھنے سے ہمارے دل میں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کا صحیح رخ کیا تھا. صرف شکلیں باقی رکھنا اور اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کے ساتھ مہربانی کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا. جب ہندوستان میں بڑے فسادات ہو رہے تھے تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے لکھنؤ میں ایک جلسہ بلایا جس میں بڑے بڑے ہندو لوگوں کو، وکیلوں کو اور پڑھے لکھے پروفیسروں کو دعوت دی، اور لکھنؤ کا ایک بہت بڑا ہال ہے گنگا پرساد ہال، اس میں جلسہ ہوا تھا. اس گنگا پرساد ہال میں مولانا علی میاں صاحب نے سوال کیا، جو بیٹھے ہوئے تھے بہت ہندو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پڑھے لکھے طبقے، انہوں نے کہا کہ میں یہ ہاؤس والوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک کمار ہے، کمار جو گھڑے وغیرہ بناتا ہے، وہ جب گھڑے بنا بنا کر ایسا ایسا گول گھماتا ہے، پھر ایک گھڑا اتارتا ہے اور کچے گھڑے کو یوں اتار کر رکھتا ہے، پھر دوسرا بناتا ہے ایسے لائن سے رکھ دیتے، وہ حضرت نے سوال کیا کہ اگر اس کمار کے گھڑے کو کوئی آدمی آئے اپنی لکڑی لے کر اور توڑنا شروع کرے تو کیا اس کمار کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سب نے جواب دیا کہ یقیناً تکلیف ہوگی، کہ وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، محنت کر رہا گھڑا بنا رہا ہے، اور پھر آپ جا کر. پھر انہوں نے کہا اچھا بھائی ہم لوگ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں گھڑی لٹک رہی ہے، فرنیچر ہے، بہترین قسم کے کرسیاں ہیں، اگر دو چار نوجوان اس میں داخل ہو جائیں اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ گھڑی کو توڑ دیں، لاؤڈ اسپیکر کو پھینک دیں، کرسیاں پھینکنے لگے، تو آپ لوگوں کا کیا تاثر ہوگا؟ ان کا ہم سب ناراض ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی ایک مخلوق بنائی ہے اس سرزمین پر، اگر کوئی شخص ان کو ستاتا ہے تو کیا اس معبود کو تکلیف نہیں ہوتی؟ لوگوں کے آنکھوں میں سے آنسو نکل، دلوں کو جھنجھوڑتے تھے. یہ ہمارے اکادرین ہیں، وہ اس انداز سے بات کرتے تھے کہ سیدھی دل پر اثر کرتی ہے، کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ آپ انسانوں کے ساتھ کس طرح ظلم کر رہے ہو، اس خدا کو آپ پر غصہ نہیں آئے گا؟ لوگوں کے سامنے ہمیں یہ باتیں سمجھانی، موٹر میں بیٹھے تو آپ ان کو اسلام کی خوبی سمجھائیں، راستے میں دکان میں ہیں تو اسلام کی خوبی آئے. اور اگر اس ملک میں 50,000، مثال کے طور پر کہتا ہوں، اگر 50,000 مسلمان ہیں تو 50,000 انسان تو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں، یہ جو کام کرنے والے مرد ہوتے ہیں یا عورتیں آتی ہیں، تو کم سے کم کسی اور پر نہیں لیکن انہی پر اگر ہم محنت کر لیں کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو دوسرے راستے کی طرف جا چکی ہے، اس کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہے، میرے گھر میں یہ روز کام پہ آتی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ محنت اس کے اوپر کرنی چاہیے، تو آج نقشہ دوسرا بن جائے گا. لیکن ہم تو صرف ان سے کام لیتے ہیں لیکن کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی محنت کی جائے. ہماری یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو ہم برسوں سے ہم ان ملکوں میں کرتے چلے آئے، کہ ہم نے صرف فائدہ اٹھایا ان لوگوں سے، ان کے کام سے. دوسری قومیں جب ان کو ٹھوکریں مار رہی تھی تو ہم بھی ٹھوکر مار رہے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتے انسانوں کو اوپر اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتوں کو اوپر اٹھایا، اور اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو حبشی تھے اور جن پر سخت مصیبتیں ڈالی گئی تھی وہاں مکہ معظمہ میں، سیدنا ابو بکر صدیق نے پھر خریدا اور ان کو آزاد کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ قریش کا عظیم سردار عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے اور اتفاق سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو یہ فرمایا کہ جا سیدنا، ہمارے آقا تشریف لائے. میں کتنا بڑا انقلاب تھا یہ دنیا میں کہ ایک کچلا ہوا انسان جس کو لوگ پیروں سے روندا کرتے تھے، جس کے سینے کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے اور ٹھوکروں سے ان کو مارا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ عظمت بخشی کہ قریش کا ایک عظیم سردار اور عمر فاروق جیسا انسان کہتا ہے جا سیدنا، ہمارے آقا تشریف لائے، اور یہ کہا کہ بلال اپنا کرتا اٹھا، میں اس زخم کو اور ان نشانات کو دیکھنا چاہتا ہوں جس جو انگارے سے پگھلے تھے. انہوں نے کرتا اٹھایا تو عمر فاروق نے بوسا دیا. یہ محنتیں ہوئی ہیں میرے دوستو، عمل صالح کی یہ شکلیں تھیں. ہم لوگ ہر سال، میں نے دیکھا کہ کثرت سے لوگ عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. بھائی بہت بڑا سواد ہے، مجھے اس کا انکار نہیں، کبھی آپ ایسا نہ سمجھیں کہ میں اس کا منکر ہوں، لیکن امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بعض حالات میں دوسرے کام کرنا اس سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر کچھ حالات آئے ہوں، اس وقت میں تم اپنے پیسوں کو اس طرف منتقل. مسلمان سمجھدار ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں ہم یہاں پیسہ ذرا بند کر دیں، یہ کام کریں. کتنے ایسے مصارف ہیں جتنے ہمارے مدارس ہیں, ہمارے ہمارے یہ جو مدرسے ابھی یہاں شروع ہے الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں ایسے تعلیم یافتہ انسان بھی تیار کرنے کی ضرورت ہو کہ جو عصری علوم میں ماہر ہوں اور اسلام کا درد رکھتے ہوں. عصری علوم میں ماہر ہوں, مثلا ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, اور کمپیوٹر کا ماہر ہو, یا کوئی اور لائن میں جائے, لیکن وہ سچا مسلمان ہو, وہ اپنے ان علوم سے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو. اگر آپ اپنا پیسہ ایسے لڑکوں پر بھی ڈالیں گے تو اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا جتنا آپ مسجد بنانے میں سکتے. سورت میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی, میں اس کی دستار بنانے کے لیے گیا تھا. ہمارے یہاں جب لڑکے فارغ ہوتے ہیں مدرسوں سے تو دستار بندی ہوتی ہے, تو دستار پہلے تو بھاگلپور سے ہم منگوایا کرتے تھے, پھر حالات خراب ہوئے تو پھر معلوم ہوا کہ سورت میں بھی بند رہی, تو میں گیا. ایک حاجی صاحب بہت نورانی شکل میں, ان کے کارخانے میں بلتی, تو وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ملاقات کی, میں نے کہا بھائی ہمارے مدرسے کے لیے اتنی دستار کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا اچھا مولانا بن جائے گی, سب قیمت طے ہوئی. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کارخانہ لگا رکھا ہے, اس میں ایک طرف عورتیں کام کر رہی ہیں, ایک طرف مرد کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور مجھے یہ کارخانہ چلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ بیچارے غریب مسلمان یہاں بسے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے, ہندو لوگ ان کو کام پر نہیں رکھتے. تو میں نے صرف ان کی اس نیت سے یہ دونوں کارخانے رکھے اور عورتوں کا حصہ الگ رکھا مردوں کا. یہ عورتیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اپنے گھر میں کھانا پکا کر آتی ہیں اور دن بھر جو 5 بجے تک کام کر کے ان کو 15-20 روپے ان کو مل جاتے ہیں. تو چونکہ محلے کی عورتیں ہیں اور قریب کے اطراف کی, تو ان کو دور بھی جانا نہیں پڑتا, کرایہ نہیں خرچ. تو میں نے صرف اس کو اس کی لے جایا, چاہے مجھے اس میں نفع ملے چاہے کچھ نہیں, اگر میں نے جتنا پیسہ لگا اتنا ہی مل جائے تب بھی میں خوش ہوں کہ میری قوم کے کچھ لوگوں کو میں نے رزق کا بندوبست کر. میں نے ان سے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بہت بڑا نیکی کا کام شروع کیا ہے. آپ کوئی مسجد بنا دیتے, آپ کوئی اور کام میں صرف کرتے جس میں اس میں آپ کو ثواب ملتا, آپ نے کتنے انسانوں کے رزق کا بندوبست کیا ہے. یہ ہے اصل میں ایک فراست کسی مومن کی, کہ وہ اپنے پیسے کو لگائے. آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے, لیکن آپ صرف اس واسطے کارخانہ لگا رہے ہیں کہ چند میرے مسلمان بھائیوں کو روزی مل جائے گی. یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. من عمل صالحا من ذکر و انثی, میں جو عمل صالح ہے یہ سب عمل صالح ہے. ہم لوگوں نے عمل صالح کو بہت محدود کر رکھا ہے, عمل صالح کی شکلیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کے لیے فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس شخص کا ضمیر کبھی بھی دکھی نہیں ہو سکتا جو کسی غریبوں کے لیے وہ اس طرح فکر رکھتا ہو کہ میرے پیسے سے میری قوم کے کچھ بچے پڑھ جائیں, میرے قوم کے بچوں کی کچھ اصلاح ہو جائے, میری قوم کے کچھ بچوں کو ہم تعلیم دلا دیں. یہ لڑکیوں کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اب یہاں بچوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہے, ان کی تربیت کی جا رہی ہے. حضرت مولانا یونس صاحب دعوت برکاتہم, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے, ان کے سائے کو تادیر قائم رکھے. انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے. تو میرے دوستو, ماں کا تعلیم یافتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے کسی سماج کو آگے بڑھانے کے لیے. مصر کا ایک مشہور شاعر ہے, وہ کہتا ہے الامہ مدرستن, اس نے ایک شعر کہا الامہ مدرستن اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. ماں ایک مدرسہ, ایک اسکول ہے. اگر تم نے ایک کو تیار کر لیا تو تم نے ایک پوری قوم کو جو اچھی نسل کی ہے تم بنا رہو. الام مدرستن اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. ایک لڑکی اگر تعلیم یافتہ اور مہذب بنتی ہے اور اس کو سلیقہ مندی سکھائی جاتی ہے کہ اس کو اپنے گھر میں کیسا رہنا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے, اسے اپنے سماج میں رہ کر دوسرے غریبوں کے گھروں میں جا کر خدمت کیسی کرنی ہے, یہ اسے سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے فارغ وقت میں جائیں اور غریبوں کی خدمت کریں. ہم نے وہاں ٹورنٹو میں دیکھا کہ کچھ انجمنیں غیر یا عیسائی لڑکوں کی بنی ہوئی ہے جو سنیچر اور اتوار کو ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کی خدمت کرتے ہیں. چھٹی کا دن ہوتا ہے تو میں نے نوجوان مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں یہ کام تو تمہارا تھا کہ تم مریضوں کی جا کر خدمت کرتے. کسی مریض کی کوئی بھی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ بیچارہ, اس لیے کہ وہاں تو الحمدللہ کچھ عجیب و غریب حال ہے کہ لڑکے 18 سال کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بیمار بھی ہوتے ہیں تب بھی نہیں. وہ ایک ہمارے سورت ضلع کے حاجی صاحب بیمار تھے, ہم جایا کرتے تھے اسکابرو جنرل ہاسپٹل میں, تو ایک بڈھی بھی وہاں سوئی ہوئی تھی. تو مجھے ان کی بیوی نے کہا کہ یہ بڈھی کل مجھے ایسا کہہ رہی تھی کہ تمہارا مذہب بہت اچھا ہے, اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ روز صبح سے شام تک تمہارے شوہر کے پاس لوگ آتے ہیں, ان کی خبر گیری کرتے ہیں. میں کئی روز یہاں چارپائی پر پڑی ہوئی ہوں اور میرے بچے میری خبر لینے نہیں آتے. بس ایک عمل دیکھا انہوں نے کہ ان کے پاس آ کر عیادت کر رہے ہیں. یہی تو ہوتا نا, ہم جا کر کیا کرتے ہیں, بھائی حاجی صاحب کیسی طبیعت ہے, کچھ کھایا کر, اب پہلے سے کچھ ٹھیک ہے, ایسا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا نصیب فرمائے, باہر نکل جاتے ہیں. اب وہ دیکھ رہی ہے, ایک عمل ہے, لیکن اس کی طبیعت پر یہ اثر ہوا کہ یہ مذہب بہت اچھا ہے کہ اتنی لوگ ان کی خبر گیری کرنے کے لیے آتے ہیں. عیادت کی سنت ادا کرنے پر اس کو اسلام کی اہمیت معلوم ہوئی. تو ہم نے وہاں نوجوانوں سے کہا, نوجوانوں جاؤ جیلوں میں جا کر قیدیوں کے پاس جا کر ان کی ضروریات معلوم کرو, کیوں پکڑے گئے ہیں, کیا ہے ان کی تعلیم کا کیا حال ہے. مسلمان بچوں کے بارے میں معلوم کرو, ہسپتالوں میں جا کر معلوم کرو. کام کے بہت شعبے ہیں, ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی جگہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کے لیے تیار ہیں. مسجد کی کمیٹی میں جھگڑیں گے, مدرسے میں جھگڑیں گے. ارے بھائی کام کرنا ہے, خدمت کرنی ہے تو بہت میدان ہے, آگے بڑھو, بہت کام کرنے کے میدان. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دولت نصیب فرمائی ہے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرو, خدا کے مخلوق پر جتنا رحم کرو گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والے تم پر رحم کریں گے. مرد ہو یا عورت, اگر اس کی تعلیم مکمل ہے, اس کو تہذیب معلوم ہے, اس کے اندر اخلاق اچھے ہیں, تو الحمدللہ. دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی کہ لمبی لمبی تقریر فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم باتیں فرماتے. ہم کو تو حدیث شریف میں پڑھنے سے, مجھے کم سے کم, میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں, کہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ کبھی ڈیڑھ دو گھنٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں تقریر ہوئی ہو. میں نے اپنے علم کی نفی کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کبھی کبھی مختصر سی بات فرمائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو تین باتیں آپ نے فرمائی, یا ابا ذر اتق اللہ حیث ما کنت, اے ابو ذر تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو, دکان پر ہو اللہ سے ڈرو, کھیت میں اللہ سے ڈرو, گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ ہے اللہ سے ڈرو, اسکول میں ہے تو اللہ سے ڈرو, جہاں کہیں ہیں آپ اللہ سے ڈرو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا, اگر تم سے کوئی سیاح ہو جائے, کوئی بھول چوک ہو جائے. شراح نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن میں یہ تو رکھا ہی نہیں تھا کہ میری امت کبائر کرے گی, اس لیے آپ نے لفظ سیاح فرمایا, یہ بھی لکھا ہے کتاب. واتبع السیئۃ کہ اگر تم سے بھول چوک ہو جائے, ہر سے انسان سے ہو جاتی ہے تم, تو پھر کوئی اچھا کام کر لو تاکہ وہ مٹ جائے. اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی, خالق الناس بخلق حسن, دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہاں پر المسلمین کا لفظ نہیں, الناس کا لفظ ہے. وہ خالق الناس بخلق حسن, حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی اس کو بد اخلاقی نہیں سمجھتا, لیکن وہ بہت بڑا حرام کام ہوتا ہے. آپ نے اپنے پڑوسیوں کو خیال نہیں کیا اور اپنے گھر کا پانی اس طرف موڑ دیا. یہاں تو ایسا خیر نہیں ہوتا, ہندوستان میں ایسا بہت ہوتا ہے, کچرا ڈال دیا راستے میں. تو کہا کہ جس مذہب نے آپ کو یہ کہا کہ اماتۃ الاذی عن الطریق لک صدقۃ, راستے کی تکلیف کا دور کر, آپ پانی پہ رہے ہیں پڑوسی کے بارے ہڈیاں پھینک رہے ہیں, کچرا پھینک رہے ہیں, یہ بد اخلاقی حرام ہے, حضرت یہ فرماتے تھے. اور بعد دیکھنے میں معمولی چیزیں ہوتی ہیں, ایک آدمی بیمار ہے پڑوس میں, میں ٹیپ سن رہا ہوں عبد الباسط کا, میں اپنے دل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں کہ میں قرآن شریف سن رہا ہوں, میں اتنا زور سے بجا رہا ہوں کہ اس کو نیند نہیں آ رہی, یا وہ اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے اس کو خلل پیش آ, یہ ناجائز ہے میرے بھائی, یہ ہم سمجھ نہیں آئے. ہم نے اس کو نیک, بہت سے کام نیکی کے سمجھ رہے ہیں ہم, لیکن اللہ اس کے رسول نے کہا کہ نہیں, دوسرے کا خیال تو کرو. ہمارے بزرگوں نے تو اتنی احتیاط کی کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس طرح آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ اپنے گھر والوں کی نیند میں بھی حرج نہ ہو. اگر ہم کسی کو کہنے جائیں کہ مولوی صاحب ذرا ریڈیو کا یہ کم کیجئے, کہ آپ کے گھر میں بجا رہا ہوں، میرا گھر ہے. فہم خاطئ، غلط سمجھ جو ہے اس نے ہم لوگوں کو بہت نقصان پہنچا. اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائے. میرے بھائیو، خدا کا وعدہ تو سچا ہے، لیکن ہم اس عمل کے بارے میں ہم صاف ذہن نہیں رکھتے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بات فرما دی کہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی عمل صالح دنیا میں کرے گا ہم اس کو بہترین زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. آدمی کر کے دیکھ لے، آدمی کر کے دیکھ لے. آپ اگر اس طرح انسانوں کی خدمت اور عورت پڑوس کے اندر جو بھی کچھ رہتے ہیں ان کے ساتھ کریں گے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ حضرت جی، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انگلینڈ کے تبلیغی اجتماع میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ڈیوزبری میں جس گھر میں قیام تھا، حضرت نے پوچھا کہ بھائی اڑوس پڑوس میں کون لوگ رہتے ہیں، تو بتایا کہ بھائی یہاں قریب میں ایک دو مسلمان ہیں، ادھر کچھ انگریز لوگ ہیں. حضرت نے بہترین پھل منگوائے، انہوں نے کہا کہ پھل خرید کر لا اچھی قسم، اور حضرت نے باقاعدہ کہا کہ ہماری طرف سے ان کو تحفے میں دے دو. میں نے خود حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا سفر میں، کہ راستے میں گاڑی میں اگر کوئی چیز کھانے کی پھل وغیرہ ہوتی تھی تو حضرت تمام شرکا کو تقسیم کرتے تھے، جتنے غیر مسلم ہوتے تو ان سے بھی کہتے، اور حضرت بہت مذاق سے بات کر کے کہتے تھے کہ نہیں کھا لیجئے، یہ تو ہمارے گھر کا پکا ہوا نہیں ہے. حضرت کا خاص انداز تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے گھر کا بعض ہندو نہیں کھاتے، تو حضرت خاص طور پر اس طرح کے جملہ کہتے تھے کہ کھا لیجئے، یہ تو آپ ہی کے یہاں سے ہم نے خریدا ہے، اس طرح. لیکن کھلاتے تھے حضرت. تو یہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ اس طرح انسانوں کے ساتھ ملتے جلتے اور اس طرح خدمت کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نفع بخش آتی. وہ اماما فلاب، اللہ نے فرمایا جو چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں وہ سرزمین پر باقی رہتی ہیں، اور جو جھاگ ہوتا ہے وہ بہ کر چلا جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش بنائے اور ہم کو بیکار پرزہ نہ بنائے. بھائی، کھیتی کرنے والے جانتے ہیں کہ کپاس کی کھیتی ہے، دوسری کھیتی ہے، اس میں جو دوسرا گھاس نکل آتا ہے تو کھیڑوت لوگ ہمارے جا جا کر اسے نکال نکال کر پھینکتے ہیں. اس لیے پھینکتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ بھائی اسے کیوں نکال رہے ہو، تو آپ کہیں گے کہ یہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ جو اصل پودا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو. تو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس کو تو ہم بھی باقی نہیں رکھتے، اسے اکھاڑ کر پھینکتے ہیں. تو نقصان دہ نہ بنے، نفع بخش بنے. دنیا کی قومیں عجیب عجیب، ابھی یہاں آنے سے پہلے میں دمن گیا تھا، تو دمن سے باہر ایک جگہ مجھے لے گئے دمن والے، 200 ایکڑ کی ایک بہت بڑا فارم بنایا ہے. وہاں پارسی لوگوں نے دونوں آنکھوں سے نابینا لوگوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا ہے اور 2 سال کا کورس رکھا، دونوں آنکھوں سے نابینا. اب وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا بھائی یہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، یہ کس طرح وہ گھاس نکالتے؟ تو وہ لے گئے مجھے، کہا چلو وہ نابینا سب کام کر رہے ہیں، مولانا وہاں چلو. دیکھا میں نے تو واقعی وہ ایسا ایسا ٹٹولتے ہیں، ٹٹولنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پودا کام کا ہے، وہ ان کو بتا دیا جاتا ہے. تو باقی اطراف میں سے چھوٹی چھوٹی گھاس، وہ پورا یہاں سے وہاں تک میں دیکھتا رہا. پھر کہا کہ دیکھو یہاں اتنی گائے رکھی ہوئی ہے، یہی ان کو دوہتے ہیں، یہی دودھ بھرتے ہیں، یہی جا کر وہاں ڈیری میں جا کر دیتے ہیں. جب وہ 2 سال کا کورس پورا کرتے ہیں تو پھر ایک چند ایکڑ زمین ان کو دی جاتی ہے، وہ 40,000 روپے دیے جاتے ہیں. ایک پارسی کا بہت بڑا ٹرسٹ ہے جو دمن کے قریب اس طرح کے. میں نے کہا دیکھو یہ بھی ایک چیز ہے کہ دونوں آنکھوں کے نابینا. اب ہمارے یہاں ایک مدرسہ ساؤتھ افریقہ میں کھلا ہے، میرسبرگ میں، نابینا بچوں کو پڑھانے. لیکن ان کے بیچاروں کے پاس میں نے سنا کہ اب تک وہ پورے مشین نہیں ہے کہ جو ان بچوں کو سکھلا سکے، حالانکہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اتنا بڑا ثواب. ہائے، کاش کے انسانوں کو سمجھ میں بات آئے کہ کیا ہو رہا ہے. جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں وہ بیچارہ بچہ قرآن شریف بریل سسٹم سے اگر پڑھ لیتا ہے، اللہ کے یہاں کتنا بڑا ثواب ہے. لیکن ہم کبھی جا کر نہیں پوچھتے کہ مولانا آپ نے یہ مدرسہ شروع کیا ہے، آپ کی کوئی ضروریات ہیں؟ ہم 1 ملین کا مکان ضرور خریدیں گے دریا کنارے اور رہتے ہیں دوسری جگہ، صرف 1 مہینہ ادھر آ کر رہتے ہیں، لیکن 1 ملین اس مشین پر نہیں خرچ کریں گے جس میں کچھ اندھے بچے اپنی آنکھوں کو گم کے ہوئے وہ پڑھ لیں قرآن شریف. عمل صالح، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے عمل صالح. اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایسا ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں خدا کے انسان بندوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کا زیادہ وقت لے لیا، مولانا نے مجھے کہا کہ 45 منٹ بات کیجئے، زیادہ ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اب مسلمان حضرات بیٹھے ہیں اور ہم لوگ بہت بہت سی چیزوں میں مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بہت غلط فہمی میں ہیں. ہم نے کچھ چیزوں کو تو بہت اہمیت دی ہے اور اس کو عمل صالح سمجھتے ہیں، اور باقی کی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے، مسلم امہ کا نقصان ہے. امت کو اس نقصان سے بچانے کے لیے سیرت کی کتاب اور آپ کے پورے احوال پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کس کس لائن میں کس طرح خدمتیں کی. اگر ہم اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ دنیا میں اسلام چمکے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کو ہمیشہ کے لیے پسند کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، تو یہ پسندیدہ دین کیسے ہوگا؟ تھوڑے سے کچھ اعمال کرنے سے تھوڑی ہوگا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل اعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة، اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جس گناہوں کو ہم جانتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے، اے اللہ سب ارے گناہ تیرے سامنے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ امت بہت پریشانی کے عالم میں ہے، اے اللہ تو اپنا فضل فرما. اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے مصائب اپنے اوپر مسلط کر رکھے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ نجات کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ تو قوی اور قادر ہے. اے اللہ دنیا میں جو بھی طاقتیں ہیں وہ تیری طاقت کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ تو نے قوم عاد اور ثمود کو ہلاک فرمایا، جس طرح تو نے ان کو ہلاک فرمایا، اس زمانے کے جو بڑے بڑے اساتین کفر ہیں اے اللہ ان کو بھی تو گرفت میں لا لے. اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے. دنیا میں تیری مخلوق ساری ہدایت کے محتاج ہے. اے اللہ سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے. اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اے اللہ جن لوگوں کی ہدایتیں تیرے علم میں نہیں ہیں اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک فرما. ان کی شرارتوں سے، ان کے ظلم و ستم سے تیری مخلوق کی حفاظت فرما. اے اللہ تیری مخلوق کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو کار خیر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے اندر آپس میں محبت اور جوڑ پیدا فرما، ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو نے جو ان کو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے اے اللہ اس کو صحیح مصرف میں صرف کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارا پیسہ غلط مصرفوں میں داخل ہو رہا ہے، اے اللہ بہت ہی تیری نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے. اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما کر اے اللہ ہمیں شاکرین میں سے بنا. اے اللہ ہم کو شکر گزار بندوں میں سے بنا. اے اللہ تیری مخلوق کے اوپر رحم کرنے والوں میں بنا. اے اللہ غریب انسانوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ تو نے فرمایا کہ میں غریب اور ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. اے اللہ تیری تلاش غریب انسانوں کے دلوں میں ہمیں کہ تلاش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما, ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے عورتوں کو بھی اعمال صالحہ پر مستقیم فرما اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی مستقیم فرما. اے اللہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر رہتی تھی کہ میرے بعد وہ کس کی عبادت کریں گے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اس کا فکر نصیب فرما کہ ہماری آئندہ نسل اسلام پر قائم رہتی یا نہیں, ان کے اعمال کس طرف جا رہے ہیں اس کی فکر ہمیں نصیب فرما. اے اللہ مردوں کو بھی نصیب فرما, عورتوں کو بھی نصیب فرما. اے اللہ تیری بندیاں اگر اپنے بچوں کی طرف محنت کریں گی تو اے اللہ وہ صالح انسان تیار کریں گی. اے اللہ ان کو توفیق نصیب فرما کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کریں, دین کو سیکھیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور ایک اچھا سماج, ایک اچھا معاشرہ پیدا کریں. اے اللہ تو فضل و کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ حضرت مولانا کی طبیعت خراب ہے, اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ ان کو مکمل شفا نصیب فرما. اے اللہ ان کے فیض کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری فرما. اے اللہ جتنے لوگ دین کی محنت جہاں جہاں کر رہے ہیں, جس طرح کر رہے ہیں, جن شکلوں میں ہو رہی ہے, اگر تیرے نزدیک پسندیدہ ہے اللہ تو اسے قبول فرما. اے اللہ برکتیں نازل فرما. اے اللہ جو لوگ ہم مدرسے چلا رہے ہیں اللہ ان کی تعاون کی توفیق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ان میں ترقی نصیب فرما, قبولیت نصیب فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, شہرت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے وقت پر ایمان پر فرما اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آخری وقت میں تیرا ذکر ہماری زبان پر جاری ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم تیرے دربار میں حاضر ہوں. اے اللہ اس کی توفیق ہمیں نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.